دوسری بات ہے کہ قصیدہ بردہ شریف جسے کہا جاتا ہے وہ اس کتاب میں بھی موجود ہے، اگرچہ المهند المفند میں قصیدہ بردہ شریف کا ذکر نہیں ہے، لیکن انہوں نے ایک عام بات یہاں پہ کی ہے کہ کتاب درع الخیرات اور درود شریف کی دیگر رسائل مؤلفہ کی تلاوت جائز ہے، دیگر رسائل میں قصیدہ بردہ شریف بھی شامل ہے، اور یہ میری طرف سے نہیں ہے، شہاب الثاقب میں شیخ حسین احمد مدنی صاحب نے قصیدہ بردہ شریف کی فضیلت بیان کی ہے. تو اس قصیدے میں آتے ہیں. اب سبب تصنیف، یہ تصنیف کیوں ہوا؟ جب اس کے مصنف یعنی حضرت امام صالح شرف الدین ابو عبداللہ محمد بن حسین البوصیری رحمۃ اللہ علیہ فالج کی بیماری میں مبتلا ہوئے اور ان کا نصف بدن بیکار و بے حس ہو گیا اور حکیموں کے علاج سے مایوس ہو گئے، تب عالم مایوسی میں اس قصیدے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تحریر کیا. یاد رکھیں، مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس مومن کی نشانی نہیں ہے. اچھا آگے، اور خدا ذوالجلال کے حضور میں اپنے مرض کی ازالے کے لیے اس کو ایک واحد ذریعہ قرار دے کر جمعے کی رات ایک تنہا مکان میں خالص عقیدے سے بحضور قلب پڑھنا شروع کیا، یہاں تک کہ ان پر نیند غالب آئی اور خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، اور طالب ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں کو شیخ کے عذاب پر پھیرا تو خدا تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کو شفاء کامل عطا فرمائی. جب صبح کو شیخ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کسی حاجت کے لیے بازار کو روانہ ہوئے تو راہ میں ان کے سامنے ایک درویش نے آ کر سلام کیا اور کہا کہ میں تم سے وہ قصیدہ سننا چاہتا ہوں جس میں کہ آپ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کی ہے. شیخ نے کہا، میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت سے قصیدے لکھے ہیں، آپ مجھ سے کون سا قصیدہ سننا چاہتے ہیں؟ درویش نے کہا، جس کی ابتدا میں امن تذکر جیرانی الى آخر تک ہے. شیخ نے متعجب ہو کر کہا، واللہ اب تک میرے اس قصیدے سے کوئی شخص مطلع نہیں ہوا، سچ کہنا تم نے کس سے سنا ہے؟ درویش نے کہا، خدا کی قسم میں نے اس کو کل رات تم سے سنا تھا جب تم نے اس کو خواب میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں پڑھا تھا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سننے میں ایسے متوجہ ہوئے تھے کہ جس کی برکت سے خداوند تعالی نے تم کو شفا کامل عنایت فرمائی. جب شیخ نے یہ قصیدہ درویش کو دیا تو یہ راز لوگوں پر کھل گیا اور اس کی برکت عام طور پر ظاہر ہونے لگی. رفتہ رفتہ یہ قصیدہ صاحب بہاؤدین ملک طاہر کے ذریعے کے وزیر کے پاس پہنچا اور وہ اس کو اس قدر متبرک سمجھنے لگے کہ ہمیشہ سروں پر برہنہ کھڑے ہو کے سنتے تھے. اور یہ بھی مروی ہے کہ سعد الدین فاروقی جو وزیر موصوف کے نائب تھے بتقدیر الہی نابینا ہو گئے. خواب میں ایک بزرگ نے ان کو فرمایا کہ بہاؤدین سے قصیدہ بردہ لے کر اپنی دونوں آنکھوں پر رکھو. صبح کے وقت سعد الدین نے وزیر موصوف کی خدمت میں جا کر اس خواب کو بیان کیا اور اس قصیدے کو لا کر بحسن عقیدت و خلوص نیت اپنی دونوں آنکھوں پر رکھا، خداوند تعالیٰ نے اس کی برکت سے ان کو شفاء کامل عطا فرمائی. پہلے مایوسی کا لفظ، پھر یہ قصیدہ لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کرنے میں ایک نعت کی شکل میں. میں اس قصیدے کے چند الفاظ آپ کو سناتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہوتا ہے، کیا یہ وہ الفاظ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، ان الفاظ کو پسند کرتا ہے، اور ایسے شخص کے لیے واقعی اللہ تعالیٰ ان الفاظ کو سن کر شفا عطا فرماتا ہے. پھر خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک جسم پہ پھیرنا، اور اس خواب میں ایک اور بھی شخص جو درویش تھا وہ بھی موجود تھا، اس نے بھی اس خواب کو سنا ہے. تو یہ بڑے عجیب سے ایک معمہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھنا صحیح ہے، بشرط یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں. شیطان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت نہیں اختیار کر سکتا. صحیح بخاری میں روایت ہے، اور صحیح مسلم میں روایات ہیں اور ترمذی شمائل محمدیہ میں روایت موجود ہیں، جتنی روایات بھی موجود ہیں ان ساری کی ساری روایات میں ایک چیز یکساں ہے اور وہ ہے مثل، لا یتمثل بھی، لا یتخیل بھی، لا، جتنی بھی الفاظ ہیں مشابہت کے اور مثل کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. اور پھر اس قصیدے کو صرف آنکھوں پہ رکھنا، وہاں پر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک تھا، یہاں پر اس قصیدے کو صرف رکھا گیا آنکھوں پہ اور نبی نے کی آنکھیں درست ہو گئیں. اس کے فضائل و خواص، قصیدہ بردہ اس کے فضائل و خواص میں سے، جاننا چاہے کہ اس قصیدہ متبرکہ کے فضائل اور خواص بے شمار ہیں، مگر برسبیل اختیار جو کتب مشہورہ میں ہیں یہاں بیان ہوتے ہیں. عمر برکت ہونے کے واسطے 1000 مرتبہ پڑھے، عمر برکت کے لمبی عمر ہو تو 1000 مرتبہ پڑھے. دفع بلا کے واسطے 71 مرتبہ پڑھے. دفع قحط کے واسطے 300 مرتبہ پڑھے. دولت مندی کے واسطے 700 مرتبہ پڑھے. فرزند پیدا ہونے کے لیے 116 بار پڑھے. ہر مشکل کام کی آسانی کے واسطے 771 مرتبہ پڑھے. جو شب جمعے کو 17 بار 7 جمعے تک پڑھے نیک بخت و دولت مند ہو جائے. سبحان اللہ. تو آج پھر فقر کیوں ہے امت میں؟ یہ فقیر لوگ بیچارے کیوں ہیں؟ یہ پڑھتے نہیں ہیں کیا؟ جو اپنی خوابگاہ میں جس مطلب کے واسطے پڑھے اس کا مطلب خواب میں معلوم ہو جائے گا. استخارہ کس لیے ہوتا تھا؟ سنت میں استخارہ ہے، یہاں پہ سحر کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ پڑھ لیں تو آپ کا استخارہ انشاءاللہ پورا ہو جائے گا. جو پرانے قبرستان میں 40 پرانے قبرستان نئے قبرستان میں نہیں جو پرانے قبرستان میں 40 دن تک ہر روز 41 بار پڑھے دشمن اس کا ہلاک ہو جائے. سبحان اللہ. جو گلاب پر روز 1 مرتبہ پڑھ کر 7 دن تک یکسو پلاوے کسی کو پلاوے اس کا حافظہ خوب ہو جاوے. یہاں پر کتنی ہیں؟ 22 ہیں. 33 فضیلتیں موجود ہیں، میں نے چند بیان کی ہیں، آگے اس سے بھی اور بڑی فضیلتیں ہیں، اس سے بھی بہت زیادہ بڑی ہیں. جو کوئی مسافر کا حال معلوم کرنا چاہے وہ شب جمعے کو 3 بار پڑھے اور درود شریف بھی پڑھے، معلوم ہو جائے گا علم غیب. مسافر آپ کا بچھڑا ہوا ہے، کوئی سفر پہ گیا ہے، آپ کو پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بس اس کو پڑھیں، اس طریقے سے پڑھیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیسا ہے. جو کوئی بچہ پیدا ہو تو 9 بار دریا کے پانی پر دم کر کے نہلائے، وہ بچہ ہر بلا سے امن میں رہے گا. جو کشتی پر سوار ہو کر 1 بار پڑھے طوفان بھی ہو تو دفع ہو جائے. جو قید ہو اسے پڑھا کرے رہا ہو جائے. جس زمین میں کھیتی نہ ہو سکتی ہو تخم پر دم کر کے بوئے بہت پیداوار ہوئے. اللہ المستعان. جس گھر میں یہ قصیدہ پڑھا کرے 7 چیزوں سے محفوظ رہے، جنوں سے، شر سے، جنوں کے شر سے، وبا سے، چیچک سے، آنکھوں کی بیماری سے، نحوست سے، دیوانگی سے، مرگ مفاجات سے، اور 7 چیزیں اس کو زیادہ ہوں، اول عمر دراز ہو، رزق فراخ ہو، صحت بدن ہو، دولت و نصرت ہو، نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے، غنی ہو، خوشی اور خرمی ہو. بہرحال آخر تک آپ اس کو مزید دیکھ سکتے ہیں. اللہ المستعان. تو دیکھیں یہ قصیدہ ہے، قصیدہ کا آج میں بیان کرتا ہوں کیسا ہے، اس میں کیا کیا الفاظ استعمال کیے ہیں، یہ سسپنس ہے، آخر میں بیان کروں گا میں. لیکن یہاں پر دیکھیں یہ الفاظ آپ نے پڑھنے اتنی مرتبہ، یہ پڑھنے اتنی مرتبہ، اتنی مرتبہ پڑھیں گے تو اس کے لیے فائدہ، اتنی مرتبہ پڑھیں گے تو اس کے لیے فائدہ ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ہم نماز کے بعد 3 مرتبہ استغفار پڑھتے ہیں، کہاں سے پتا چلا؟ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم سے. 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور 100 پورا کرتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک والحمد وهو على كل شيء قدیر. کہاں سے ملا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. 33 کی اور 3 مرتبہ درود، 3 مرتبہ استغفار، 33 مرتبہ سبحان اللہ، تیس مرتبہ استغفار کیوں نہیں پڑھتے ہم نماز کے بعد؟ تیس مرتبہ استغفار کیوں نہیں پڑھتے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں تعلیم نہیں دی. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. جو ہمیں دیا ہم نے لیا, جسے منع کیا. من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد, من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. جس نے بھی کوئی ایسا عمل کیا جس میں ہمارا عمل نہیں ہے, وہ شخص بھی مردود ہے, اس کو عمل بھی مردود ہے. یہ شریعت میں شریعت سازی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں سے پتہ چلا کہ 33 مرتبہ پڑھنا ہے؟ وحی کے ذریعے سے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. اب ان صاحب کو کسی نے یہ بتایا ہے کہ رفع دفع قحط کے واسطے 300 مرتبہ پڑھے, وحی کا دروازہ بند ہے. یہ کہاں سے بات, کس نے بتایا؟ تجربہ نہیں ہوتا یہاں پہ, شریعت میں یہ بات نہیں ہوتی. وحی کا دروازہ بند ہے, وحی الرحمن کا دروازہ بند ہے, ایک دروازہ باقی وحی الشیطان کا. اگرچہ بات سخت ہے, میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن حق بات ہے. یہ دین کی بات ہے. جتنے بھی یہ دروازے کھلے ہیں, ہر ایک دروازے پر ایک ایک شیطان بیٹھا ہے. اور یہ میری طرف سے نہیں ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں مشہور حدیث ہے, سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث. دعاۃ علی ابواب جہنم کی حدیث ہے, بہت مشہور حدیث ہے. خیر اور شر کے بارے میں انہوں نے سوال کیا, پھر آخر میں حدیث کے آخری الفاظ ہیں کہ ایسے لوگ آئیں گے جو دعاۃ علی ابواب جہنم ہیں, جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کر لوگوں کو دعوت دیتے ہیں آؤ, اور لوگ بےچارے سن کر دھڑا دھڑ جا رہے ہیں. صفہم لنا یا رسول اللہ, اے اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بیان تو کہ لوگ کیسے ہیں, گورے ہیں, کالے ہیں, یہودی ہیں, نصرانی ہیں, کہاں سے ہیں لوگ, تک ہم اسے بچے تو صحیح. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہم من بلی جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وہ کوئی یہود نصارہ نہیں ہیں, وہ امت میں سے ہیں. رنگ ان کا آپ کے رنگ جیسا ہے, زبان ان کی آپ کی زبان جیسی ہے. ان کو پہچانے وہ کون ہے؟ کیا وہ ہمارے علماء ہیں جو آپ کو کہتے قرآن سنت اور توحید پہ عمل کریں, یا وہ یہی لوگ ہیں جو روزانہ ایک نئے دروازہ کھولتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے, مجھے یہ درود عطا فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے, مجھے یہ چیز عطا فرمائے, مجھے یہ بتائیں. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے خواب میں آتے تو وہ صحابہ کرام کے خواب میں ضرور آتے. کس لیے آتے؟ درود دینے کے لیے نہیں. درود تو دے چکے ہیں. درود ابراہیمی دیکھیں, صحیح بخاری میں سے, مسلم میں سے, حدیث میں درود موجود ہے. اور صحابہ کرام نے سوال کیا, ہم جانتے کہ سلام کیسے بھیجیں تجھ پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں یہ تو بتائیں ہم درود کیسے بھیجیں. درود ابراہیمی پورا موجود ہے, سیاسی تم آپ دیکھ سکتے ہیں, وہ صحیح سند سے ثابت ہے. صحابہ کرام ایک مشکل وقت میں تھے, اجتہادی اختلاف ہو گئے, اجتہاد ہو اور آپس میں جنگیں ہوئی. جنگ جمل میں صحابہ کرام شہید ہوئے, جنگ صفین میں صحابہ کرام شہید ہوئے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بھی کسی کے خواب میں نہ آئے اور یہ نہیں فرمائے کہ یہ غلط ہے, اس پہ عمل نہ کرو. ایک مرتبہ خواب میں آ جاتے اور یہ حکم دے دے کہ آپ کا اجتہاد غلط ہے اور ان کا اجتہاد صحیح ہے, تو جنگ اسی وقت ختم ہو جاتی. یہ کہاں کی حکمت ہے؟ یہ تانا صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں ہے, یہ تانا جو ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت پہ ہے. کیسی حکمت رب ذو الجلال کی؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے خواب میں اپنی مرضی سے بھی نہیں آتے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے پھر خواب میں آتے ہیں, ورنہ نہیں آتے. تو یہاں پر احکم الحاکمین سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت پر جرح ہو رہی ہے کہ کیسی حکمت اللہ تعالیٰ کی, جب صحابہ کرام جنہوں نے اپنے سب کچھ قربان کر دیا اس دین کے لیے, اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کرنے کے لیے, ان کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بھی خواب میں نہ آئے, لیکن ان لوگوں کے لیے جو تصوف کا دعویٰ کرتے ہیں, جو بزرگی کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے, اپنا ہاتھ مبارک پھیر اور میں تندرست ہو گیا, خواب میں آئے اور یہ فرمایا کہ آپ کا درود بالکل اچھا ہے, سبحان اللہ, کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ جاؤ اس شخص کو درود عطا فرماؤ, اللہ تعالیٰ سے یہ سوال نہ کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو آپ نے مجھے نہ بھیجا؟ سبحان اللہ. اور درود دینے کے لیے آتے ہیں, ذرا غور کریں, درود دینے کے لیے یا کچھ ذکر دینے کے لیے آتے ہیں جو پہلے سے موجود ہے؟ درود پہلے سے موجود نہیں ہے کیا؟ پہلے سے موجود ہے, اس کو نئے طریقے سے بیان کرنا اور خاص لوگوں کے لیے بیان کرنا کی حکمت کیا ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص لوگوں کے بھیجے گئے یا پورے ثقلین جن و انس کے لیے بھیجے گئے؟ اگر ایک شخص و ایک درود سے کے لیے خاص کر دیتا ہے تو باقی امت کے ساتھ کیا انصافی ہوتی ہے؟ کوئی بھی ایسا خیر نہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہ بتایا ہو, اور کوئی بھی ایسا شر نہیں جسے ہمیں آگاہ نہ کیا ہو. اور اسے مسلم کی روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی انبیاء بھیجے ان سب پر فرض کر دیا کہ کوئی خیر کی خبر ہو اپنی امت تک پہنچے, اور کوئی شر کی خبر ہو اپنی امت سے اپنی امت کو آگاہ کرے. یہ حق ہے, انبیاء اور رسول کا حق ہے, امت کا حق ہے اپنے رسولوں اور نبیوں پر کہ ان کو آگاہ کر دیا جائے. اگر ان درود میں خیر ہوتا ہے تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت سے چھپاتے؟ اتنی فضیلت اگر اس درود کی موجود ہے, اس قصیدے کی موجود ہے, تو کیا اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اپنے نبی کو نہ عطا فرماتے؟ اور کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے چھپا کے جاتے؟ آپ جانتے ہیں سیدنا معاذ بن ابی جبل رضی اللہ عنہ, سیدنا عبیدہ بن جراح, ابو عبیدہ بن جراح جو عشر مبشرہ میں سے ہیں, ان دونوں کی وفات کیسے ہوئی جانتے ہیں؟ کوئی جانتا ہے؟ طاعون امواس سے, طاعون کی پلیگ کی بیماری سے, طاعون کی بیماری سے ان کی وفات ہوئی. صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو کے وفات پاتے ہیں, ان کو یہ درود ان کے پاس نہیں تھے, شفا کے ذریعے ان کے پاس نہیں تھا, لیکن آج 14ویں صدی میں لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمارے پاس درود ہے. کوئی 10ویں صدی میں آتا ہے, کوئی 9ویں صدی میں آتا ہے, کوئی 14ویں صدی میں آتا ہے, وہ کہتے ہیں ہمارے پاس یہ ذریعے ہیں, یہ طریقے ہیں شفا کے. اور استخارہ کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں صحیح روایات میں موجود ہے کہ اگر کچھ استخارہ کرنا چاہے تو یہ طریقہ ہے اس کا, یہ طریقہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ طریقہ کہاں سے آئے؟ اور جب اس پہ عمل کرتا ہے کیا وہ سنت پہ عمل کرے گا؟ اس لیے ایک قاعدہ زبردست ہے اور اچھی طرح یاد کر لیں, جو ہی بدعت آتی ہے ایک سنت چلی جاتی ہے, ایک بدعت کے سامنے ایک سنت جاتی ہے. جس نے یہ طریقہ اپنایا ہے اسے سنتیں چھوٹ کے گئے. آخر میں کافی وقت ہو گیا, میں اس قصیدہ بردے سے چند چیزیں میں آپ کو سناتا ہوں. اب یہاں پر اس میں صفحہ نمبر 287 میں لکھتے ہیں الفصل العاشر فی ذکر المناجات وعرض الحاجات یا اکرم الخلق ما لمن الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی. یہ تمام مخلوق سے بزرگ تر آپ کے سوا میرا کوئی ایسا نہیں جس سے پناہ چاہوں حادث عام کے نازل ہونے میں. ہم پناہ کس کی مانگتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو پناہ اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگنا جائز ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کبھی چھپاتے نہیں. اگر جائز ہوتا سب سے پھر امت کو, اپنے صحابہ کو جو سب سے زیادہ پیارے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, سوال کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے من احب الناس الیک, سب سے زیادہ محبوب کون ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے؟ فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. تو سائل نے کہا من الرجال یا رسول اللہ, عورتوں میں سے مردوں میں سے پوچھ رہا ہوں. فابوها, ان کا والد کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم اجمعین. کیا ان سے کبھی چھپاتے؟ ان کو کہتے اے ابو بکر جب کوئی مصیبت ہو تو کہنا اعوذ بالرسول النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا اپنے صحابہ سے چھپا کے گئے؟ اس شخص سے جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اذ یقول صاحبی, قرآن یہ گواہی دی کہ صاحب ہے ابو بکر صدیق. اذ ہما فی الغار, ہمیشہ ساتھ رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, جاہلیت میں بھی دوست, اسلام کے بعد بھی دوست, وفات کے وقت تک اس دوستی کو نبھایا. اور سب سے بہترین قدم اگر اس زمین پر آئی ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے. اگر امت میں کوئی سردار ہیں, کوئی اولیاء ہیں جیسے یہ کہتے ہیں, تو اللہ کی قسم ان اولیاء کے سردار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں. تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چھپاتے اپنے صحابہ سے, اپنے امت سے کبھی چھپاتے؟ تو یاد رکھیں استعاذہ عبادت ہے, اور عبادت کا حق صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. جس نے بھی استعاذہ کسی اور مخلوق سے لیا, چاہے وہ فرشتہ ہو یا نبی ہو یا ولی ہو, وہ شرک اکبر ہے اور ایسے شخص دار اسلام سے خارج ہے. آگے لکھتے ہیں, میں بیچ میں سے پڑھ رہا ہوں. فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِن عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. کیونکہ دنیا اور آخرت آپ کی بخششوں میں سے ہے اور لوح و قلم آپ کے علموں میں سے ہے. دنیا کس نے عطا فرمائی ہے؟ اللہ تعالیٰ. آخرت بھی کون عطا فرمائے گا؟ وَأَنَّ لَنَا لَلْآخِرَةِ وَالْأُولَى. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آخرت بھی ہم سے ہے اور ہمارے طرف آپ نے آنا ہے, اور اولا دنیا بھی ہماری طرف سے ہے. یہ جتنی بھی نعمتیں دنیا کی کس نے عطا فرمائی ہیں؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہیں یا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں؟ وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے تھوڑے سے علم میں سے ایک علم لوح اور قلم کا علم ہے, سارا نہیں, بعض علم میں سے یہ علم ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا بچا؟ لوح محفوظ کا علم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض علم ہے, سارا نہیں, تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا بچا ہے؟ علم غیب مطلق کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے؟ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ یہ جو بات میں کر رہا ہوں, دیوبندی حضرات بریلیوں سے کرتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے, یہ طریقے, یہ الفاظ شرکی الفاظ ہیں, لیکن تعجب کی بات ہے کہ آپ کے علماء قصیدہ بردہ کو شریف کیوں کہتے ہیں اور اس کی اجازت کیوں دیتے ہیں, اس کی فضیلت کیوں بیان کرتے ہیں, اور اس کتاب میں ایک ساتھ کیوں دائع الخراج کے ساتھ اس کو ایسے چھپواتے ہیں تاکہ خریدنے والے کے لیے آسانی ہو جائے, ایک ہی رقم میں دونوں تینوں کتابیں مل جائیں. اس میں اور حزب البحر بھی ہے, میں نے اس کا ذکر نہیں کیا, اس میں بہت ساری بدعات اور خرافات و شرکیات ہیں جو ان کے علماء نے بات نہیں کی, میں نے بات نہیں کی, انصاف کی بات ہے. ان کے علماء نے دائع الخراج کا نام لیا, میں نے اس کو بیان کیا, ان کے علماء نے بردہ شریف کا نام لیا, میں نے اس کو بھی بیان کیا. آگے اور بھی الفاظ ہیں لیکن وقت ختم ہو گیا ہے, آج کے درس میں اتنا کافی ہے. لیکن ایک اور چوتھا پوائنٹ رہ گیا, غیر منقول کا پڑھنا بھی فضیلت سے خالی نہیں. غیر منقول یعنی جو قرآن سنت سے ثابت نہیں ہے. یاد رکھیں, جو قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے تو وہ دین نہیں ہو سکتا ہے. فضیلت کہاں ہے؟ فضیلت تو دین میں ہے, اور دین کے علاوہ جو بھی چیز ہے وہ رذیلت ہے, فضیلت نہیں ہے. اس میں خرابی ضرور ہے لیکن اچھائی اس میں نہیں ہے. اس دلائل بہت زیادہ ہیں. صحیح بخاری مسلم میں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. صحیح مسلم کی روایت میں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. اور صحیح بخاری مسلم میں, اسی پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں, ایک بڑا پیارا قصہ ہے اور ایک مشہور حدیث ہے. سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ باتیں سکھا رہے تھے. تو مجھے حکم دیا کہ جب آپ سونے کی تیاری کرو تو پہلے وضو کرو, پھر دائیں جانب کروٹ لے کے یہ الفاظ پڑھو, یہ ذکر ہے, یہ دعا بیان کی, اللهم اسلمت نفسي اليك وفوضت امري اليك ووجهت وجهي اليك والجأت ظهري اليك رغبة ورهبة اليك لا ملجأ ولا منجا منك الا اليك آمنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت. تو سيدنا براء رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے جب سنے تو دہرانا شروع کیا, پڑھ رہا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, تو جب آخری میں پہنچا تو میں نے یوں پڑھا, آمنت بکتابک الذی انزلت وبرسولک الذی ارسلت. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا, اور ترمذی کی روایت میں آیا ہے کہ اپنا ہاتھ مبارک سینے پہ رکھا آگاہ کرنے کے لیے کہ تو کیا کہہ رہے, لا یوں نہ کہو, وبنبیک الذی ارسلت, یوں کہو وبنبیک الذی ارسلت. بہت عظیم حدیث ہے, بہت عظیم دعا ہے. وقت نہیں میں ترجمہ اور اس کی کچھ فوائد بیان کروں اور پیغام بیان کروں, لیکن الغرض جو اس حدیث کے جو شاہد ہے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں, اگر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک لفظ تبدیل کرنا جو جس کا معنی ایک ہے, مفہوم ملتا جلتا ہے, نبی کی جگہ رسول کا لفظ استعمال کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا. ایک لفظ ملتا جلتا ہے, اب رسول نبی کی جگہ رسول بیان کر دیا, اگر جائز ہوتا تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز ہوتا, اور وہ لفظ جو ملتا جلتا ہے. اب کسی اور کے لیے کیا جائز ہے کہ کوئی بھی درود یا کوئی بھی ذکر, پورا ذکر اللہ تعالیٰ کا ایک نیا طریقے سے بیان کرے, کیا جائز ہے اس کے لیے؟ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جائز تو نہ تھا, ان کے لیے جائز نہ تھا, کیا آج کے بزرگوں کے لیے جائز ہے؟ اس لیے یہ بات کہنا کہ غیر منقول کا پڑھنا بھی فضیلت سے خالی نہیں، یہ بات درست نہیں ہے. اگر فضیلت ہوتی تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی فضیلت ہوتی، اگرچہ منقول جو غلط ملتا جلتا تھا. تو جو بالکل منقول نہیں ہے کیا وہ جائز ہوتا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیا ویسے آگاہ کر دیا اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے آگاہ کیا؟ لا، یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لا فرمانا عام بات نہیں ہے. آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں نہیں، بچہ گھبراتا ہے کہ نہیں؟ آپ کا والد آپ کہتے ہیں نہیں یوں نہ کرو، گھبراہٹ ہوتی ہے کہ نہیں؟ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو اس طریقے سے حکم دیتے ہیں نہیں، تو صحابی کی کیا حالت ہوگی کہ میں نے کون سی غلطی کی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ غلطی کیا ہوئی؟ ایک لفظ میں غلطی ہوئی، ان کے لیے جائز نہ تھی. آج ان کے بعد کس کے لیے جائز ہو سکتی ہے؟ تو میری گزارش ہے کہ یہ لفظ بھی کہنا درست نہیں. جو غیر منقول ہے وہ شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ فضیلت نہیں بلکہ رذیلت تو ہو سکتی ہے، بدعت ہو سکتی ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہماری ذریت کو سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.